بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ایک سوال جو پیش آیا ہے یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کسی عالم نے قم میں خواب دیکھا ہے کہ امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں سورہ بقرہ، قرآن کھولے سورہ بقرہ کے حصے کو تو ایک بال نکلے گا، وہ امام کا بال ہے، اور اس کو پانی میں ڈبوئے اور اس پانی کو پیئے، دوبارہ بال کو اسی جگہ پر قرار دے، اور کرونا کے اس بیماری سے، اس خلاصہ وبا سے نجات حاصل ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مذہب تشیع وہ مذہب ہے جس میں عقل کے لیے بڑا مقام ہے، یعنی تمام ادیان کے درمیان، ادیان آسمانی کو دیکھیے، عقل کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، نہ مسیحیت میں، نہ یہودیت میں، نہ مسلمانوں میں. مسلمان فرقوں میں بھی عقل کے لیے مقام نہیں ہے، یعنی مذہب کے حوالے سے عقل کے لیے کوئی مقام نہیں ہے. واحد مذہب جس نے عقل کے لیے مقام دیا اور عقل کو دلیل قرار دیا اصول دین میں بھی اور فروع دین میں بھی، وہ مذہب اہل بیت ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی باتیں جو عقل سے ٹکراتی ہے، شعور کی طرف نسبت دی جاتی ہے تاکہ تشیع کا یہ طور امتیاز ختم ہو. میں نے بارہا عرب دنیا کے میڈیا یا سوشل میڈیا میں دیکھا ہے شیعوں کو ایک خرافاتی مذہب، غیر عقلائی مذہب قرار دیتے ہیں، اور خرافاتی باتیں مذہب تشیع کی طرف نسبت دیتے ہیں. اس نسبت میں بعض اوقات شیعوں کی غلطی ہے، زیادہ تر دشمنوں کی بے ایمانی اور مکر و فریب و جھوٹ و مکر ہے. تو مذہب تشیع وہ مذہب ہے جس میں عقل کا بڑا مقام ہے، اور ہمارے پاس علم اصول میں کئی سال دلیل عقلی کے بارے میں تدریس ہوتی ہے. یعنی چار دلیل ہے: قرآن، سنت، اجماع، عقل. وہ عقل جو دلیل ہے اصول دین میں، فروع دین میں، اس عقل سے کیا مطلب، اس کے معیار کیا ہے؟ کیا ہر آدمی جو کہتا ہے وہ دلیل عقلی ہے؟ انسان کے پاس خیال ہے ایک، وہم ہے دو، اور عقل ہے تین. عقل کی باتیں شرعی طور پر حجت ہے، لیکن یہ سمجھنا، یہ فہم، یہ ادراک اس کے قوے وہم کا نتیجہ ہے، یا قوے خیال کا نتیجہ ہے، یا عقل کا نتیجہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے معیارات کی ضرورت ہے، اور اسلام نے بھی، قرآن نے بھی، اہل بیت نے بھی عقل کو دلیل کے طور پر قبول کیا ہے. قرآن کتنی دفعہ عقل کے حوالے سے مسلمانوں کو عقل کی طرف دعوت دیتا ہے: افلا یعقلون وما یعقلها الا العالمون. ان خدا کی نشانیوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے، تعقل نہیں کر سکتا ہے، مگر علماء. تو یہ مذہب تشیع کی خصوصیت ہے. اسی لیے ہر شیعہ کو چاہیے اپنی عقل سے بہتر استفادہ کرے کسی چیز کی سمجھنے کے لیے. امام فرماتے ہیں تم کلام کی تنقید کرنے والے بن جاؤ، یعنی کلام کے صحیح اور غلط کے درمیان اگر کوئی بات آپ سنتے ہیں تو تنقید کر. کونو نقاد الکلام، کلام جب سنتے ہیں اس کو نقد، نقد عربی زبان میں ایسا ہوتا تھا، پیسہ آتا تھا سونا چاندی کے، اس میں ملاوٹ ہوتی تھی، نقلی پیسہ ہوتا تھا، اس کو سمجھنے والے کو کہتے نقاد کہتے تھے، یعنی اصلی پیسہ، نقلی پیسہ، اصلی سونا، نقلی سونا کے درمیان فرق کر سکے، اصل کو نقل سے جدا کر سکے، اس کو نقد کرنے والا نقاد الکلام، کلام میں بھی صحیح بات اور غلط بات میں تمیز دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو. اسی طرح سے معصوم فرماتے کہ ہزار روایت سے بہتر ایک درایت ہے، یعنی خود سمجھ کر، وعلیکم السلام، اپنی عقل سے سمجھ کر ایک بات لینا بہتر ہے ہزار باتیں نقل کرنے سے. سمجھنے کی کوشش کرنی ایک اہم چیز ہر شیعہ کو چاہیے. کسی بھی بات کو لینا چاہتے ہیں تو صحیح غور کرے. مثلا یہی مسئلہ، یہ تو عقل کے علاوہ نقل، ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے دو ذرائع، ایک نقل دوسرا عقل. قرآن، سنت، اجماع، یہ تینوں نقلی دلیل ہے، یعنی اجماع سے جب معصوم کا نظریہ معلوم ہو جائے، اور عقل، تو اسی نقل میں بھی عقل کی روشنی میں نقل میں تحقیق کرنا ہے. تو مثلا روایت میں، کوئی بھی روایت، پیغمبر سے روایت ہم تک آتی ہے، ائمہ اطہار سے روایت آتی ہے، اگر کسی نے کہا امام نے فرمایا ہے، فوراً ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ثابت ہونے کے لیے جو بتانے والا ہے کہ یہ روایت ہے، اس سے لے کر معصوم تک راویوں کا سلسلہ محفوظ ہو، ایک سلسلہ معتبر ہو، دو، یہ دونوں کلیئر ہونا پڑے گا. دونوں کلیئر ہونے کے بعد روایت کے معنی کو دیکھنا ہے کہ یہ معنی کیسا معنی ہے. پہلے کو سند روایت کہتے ہیں، دوسرے کو دلالت یعنی معنی روایت. دونوں کلیئر ہونے کے بعد اس روایت سے ہم استفادہ کرتے ہیں، ورنہ ایک آدمی خود امام سے روایت نقل کرے. فرض کرو ہم امام کے زمانے میں تھے، مدینے میں تھے، کسی نے کہا امام نے یہ فرمایا ہے، تو ماننا ہے؟ نہیں، آپ کے لیے وہ بتانے والا معتبر ہونے کی ضرورت ہے، اور بتانے والا معتبر ہو اور وہ بھی یہ کہے کہ میں نے خود امام سے سنا ہے، یا میں نے زرارہ سے سنا ہے، زرارہ نے امام سے سنا ہے، سلسلہ محفوظ ہونے کی ضرورت، اس کے بغیر اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. خواب تو شرعاً معتبر ہے ہی نہیں، حجت نہیں ہے خواب، کوئی بھی خواب شرعاً معتبر نہیں ہے. اگر خواب میں آپ خدا کو دیکھیں گے جو نہیں دیکھ سکتے ہیں خواب میں بھی، اور پیغمبر امام، کہا ہے شریعت میں خواب بالکل معتبر نہیں ہم لوگوں کے لیے، خود پیغمبر اور امام کے لیے خواب معتبر ہے، ہمارے لیے معتبر نہیں ہے. پیغمبر کے لیے وحی کے ایک قسم خواب ہے، امام کے لیے الہام کے ایک قسم خواب ہے، لیکن ہمارے لیے خود شریعت نے کہا ہے خواب کے کوئی اعتبار نہیں ہے، عالم ہو یا غیر عالم ہو. پہلی بات، بس خواب میں کوئی دیکھے اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے محفوظ ہونا چاہیے، وہ عالم جس نے یہ بات کی ہے اس سے ہم تک سارے معتبر، اچھا آنا بھی کافی نہیں، روایت بیداری میں، بیداری میں امام سے کسی نے روایت نقل کی ہے، اگر کہا جائے یہ روایت نقل کرنے والا اچھا آدمی ہے، سلسلہ سب محفوظ ہے، امام سے لے کر ہم تک راویوں کے سلسلہ سب محفوظ ہے، لیکن راوی کیسے؟ اچھے لوگ ہیں. سچے لوگ ہونا ہمارے لیے کلیئر نہیں، اچھے لوگ ہونا کلیئر ہے، تو یہ روایت معتبر نہیں ہے، کم از کم سچے، ورنہ عادل ہونا چاہیے. اسی لیے یہ جو نقل ہے کسی عالم نے خواب میں، خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا اس عالم سے ہم تک کتنے افراد بیچ میں ہیں، اور وہ عادل ہے یا معتبر افراد ہے یا صرف اچھے لوگ ہیں، وہ بھی معلوم نہیں ہے، اسی لیے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد ہر آدمی اپنے اختیار میں، اپنی دنیاوی زندگی میں اگر خلاف شرع نہ ہو تو دنیاوی زندگی، آج کے رات فرض کیجئے ہر آدمی ایک قسم کا کھانا کھا سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اپنی دنیاوی زندگی میں شریعت کے دائرے کے اندر جس طرح سے انتخاب کرے، لیکن شرع کی طرف نسبت دینے کے لیے شرعی راستوں سے ثابت ہونا پڑے گا، اور یہ واقعاً ثابت نہیں ہے. یہ مذہب تشیع کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے. خدا کے سامنے، پیغمبر کے سامنے، ائمہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ دوسرے لوگ ہمارے مذہب کا مذاق اڑائیں گے. کوئی یہی سوال کرے تو ہمارے پاس جواب ہو، اپنے مذہب کے حوالے سے جواب ہو کہ یہ ہمارا جواب ہے. تو ورنہ کیا ہے، ایک قسم کے مذہب کی تضعیف، لوگوں کو جاہل بنانے کا ایک طریقہ ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.